ملت اسلامیہ کے فریب خوردہ شاہینوں، ہم نے اسلام کو غالب کرنا تھا مگر ہم مغلوب ہیں، امت واحدہ بننا تھا مگر ہم قومیتوں میں بٹ گئے، جہاد کی تیاری کرنا تھی مگر ہم موسیقی سے دل بہلا رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ہم مظلوم کیوں؟ مجبوری اور بے کسی کیسی؟ مایوس اور بددل کیوں؟ ایسے ہی وقت میں رب ذوالجلال ہم سے مخاطب ہوتا ہے، عزت کا راستہ نظر آتا ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔
یہ آیات سورہ البقرہ کی 40ویں تا 46ویں آیات ہیں۔ اب خرم مراد صاحب سے ان آیات کا مختصر درس سماعت فرمائیے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ بنی اسرائیل اور یہودیوں کا ذکر کیا ہے، کچھ باتیں ان کو مخاطب کر کے کہی ہیں اور کچھ ان کے کام اور ان کی خرابیوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ سورہ البقرہ کی چند آیات جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ان میں بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ سوچیں گے کہ جو باتیں یہودیوں سے کی گئی ہیں ان کا ہم سے کیا تعلق، لیکن ان باتوں کا ہم سے بڑا گہرا تعلق اس لیے ہے کہ یہودی بھی ہماری طرح ایک امت تھے، ان کے پاس ایک کتاب تھی، ان کے پاس رسول آئے تھے، ان کے پاس ایک شریعت تھی، وہ اللہ کی توحید کو مانتے تھے، لیکن جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو وہ بگڑ چکے تھے، اور 1500-2000 سال کا عرصہ تورات کو نازل ہوئے گزر چکا تھا۔ آج قرآن مجید کو نازل ہوئے بھی 1400 سال گزر چکے ہیں اور ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کے کہی ہیں انہی میں ہم کو اپنی خرابیوں کا سراغ بھی ملے گا اور اپنی نجات کا راستہ۔ فرماتا ہے کہ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے، اور تمہارا جو عہد میرے ساتھ ہے اس کو پورا کرو، میرا جو ہے تمہارے ساتھ ہے میں اس کو پورا کروں گا، اور مجھ سے ڈرو. اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات جو ان سے کہی ہے وہ یہ کہ اس کی نعمت کا دھیان کریں، اس کی نعمت کا خیال کریں. یہ نعمت اس کی ہدایت کی نعمت ہے. سب سے بڑی نعمت تو ہدایت کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے. اسی کے وسیلے سے، اسی کے راستے سے وہ دنیا کے امام بنے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت دنیا کے اندر فتوحات اور حکومتیں عنایت کی. یہ اللہ کی نعمت کو یاد رکھنے کا معنی یہ ہے کہ اس کا احساس کرو اور اس کو سوچو کہ جتنی بڑی نعمت تم کو دی گئی ہے اس کا حق کیا ہے. اور اس نعمت کے ذریعے بنی اسرائیل کے اوپر ایک عہد عائد ہو گیا تھا، اور وہ عہد یہ تھا کہ وہ اس ہدایت کے اوپر خود بھی قائم رہیں گے اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے اور اس پر دنیا کو قائم بھی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اصل چیز تو یہ ہے کہ ہمارے وفادار رہو، اور جو عہد تم نے ہم سے باندھا ہے اس عہد کو پورا کرو. اور پھر وعدہ فرمایا ہے کہ اس کے بدلے میں جو ہم نے تم سے عہد کیا ہے کہ دنیا میں تمہیں عزت اور سربلندی دیں گے اور آخرت میں مغفرت اور جنت سے سرفراز کریں گے، میں اس عہد کو بھی پورا کروں گا. جس کو بھی اس عہد کا احساس ہو کس سے یہ عہد باندھا گیا ہے، دنیا اور آسمان کے پیدا کرنے والے سے، اس کا دل کپ کپا اٹھے گا. بہت بڑی ذمہ داری ہے جو کہ عائد ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے ڈرو. اسی طرح جس طرح بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے تورات کا انعام کیا تھا، ہمارے اوپر قرآن مجید کا انعام کیا. اور جب تک ہم نے قرآن مجید کے اوپر عمل کیا، اس کے اوپر قائم رہے، ہم دنیا کے اندر غالب رہے، اللہ نے ہم سے اپنے حق کو پورا کیا. اور آج اگر ہم ذلیل و مغلوب ہیں تو اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا، اور اب اس کا راستہ پھر یہی ہے کہ ہم اس اللہ کی نعمت کو یاد رکھیں اور اللہ سے اپنے اس عہد کو پورا کریں. پھر آگے فرماتا ہے، ایمان کی دعوت دیتا ہے. اس لیے کہ عہد کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ایمان کی ضرورت ہے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. مدینے میں جو یہودی تھے، عرب میں جو یہودی تھے، ان سے خطاب کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ جو میں نے اتارا اس پر ایمان لاؤ جو تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، اور سب سے آگے بڑھ کے اس کے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، اور میری ہدایات اور آیات کو دنیا کے چھوٹی سی قیمت کے عوض نہ بیچو، اور مجھ سے بچتے رہو. تو عہد کو پورا کرنے کے لیے ایمان کی دعوت ہے. بنی اسرائیل کو اس بات کی دعوت تھی کہ وہ اللہ کے آخری رسول پہ ایمان لائیں، اپنے اسی ایمان کو تازہ کریں، پختہ کریں جو ان کے پاس موجود تھا، اور کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ ایسا نہ کرتے. اس لیے کہ جو بات ایمان کے اندر تھی، یہ بات ان کی اپنی مانی ہوئی بات تھی. ان کا کام یہ نہیں تھا کہ سب سے آگے بڑھ کر اس کا انکار کریں. اور اللہ کے غضب جس کا وہ تجربہ اپنی تاریخ میں کر چکے تھے، اس سے بچنا اسی صورت میں ممکن تھا کہ وہ ایمان کا راستہ اختیار کرے. میرے بھائیوں، آج بھی ہمارے درمیان قرآن مجید موجود ہے. اگرچہ ہم کو اس پر ایمان کا دعویٰ ہے، لیکن اس پر ایمان کی دعوت ہمارے درمیان اسی طریقے سے صحیح ہے اور موجود ہے. اس لیے کہ ایمان کے معنی تو یہ ہے کہ ہم اس کو سچا بھی جانیں، یقین بھی کریں کہ اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر عمل بھی کریں. تو ہمارا کام یہ نہ ہو کہ ہمارے اعمال سے، ہمارے اقوال سے، ہماری باتوں سے سب سے بڑھ کر قرآن مجید کا انکار ہو. اور اگر ہم نے ایسا کیا تو اللہ کا غضب ہمارے حصے میں آ سکتا ہے. ہم کو اس سے بچنا چاہیے. یہی اللہ نے بنی اسرائیل کو ہدایت دی تھی، یہ ہدایت ہمارے لیے. تیسری بات فرماتا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. ایمان میں خرابی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ایمان جو حق کی راہ روشن کرتا ہے، اس راہ میں اندھیرے آ جاتے ہیں، حق اور باطل گڈمڈ ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ حق کو اور باطل کو الگ الگ رکھو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح رکھی ہیں ان کو اسی طرح رکھو. یہ وہ بات ہے کہ اس کو چھپانا حق کو اور حق کو اپنے پاس رکھنا، اس کو ظاہر نہ کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. قرآن مجید تو اسی لیے آیا ہے، حق کو لے کر آیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی اس کو پھیلایا جائے اور اس کا اظہار کیا جائے اور دنیا کو بھی اس کو بتایا جائے. یہ تین باتیں آ گئیں، ہدایت کو، یہ نعمت کو یاد رکھو، اس عہد کو پورا کرو، اس کے لیے ایمان رکھو جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، انکار نہ کرو اپنے باتوں سے اور عمل سے، اور حق کو واضح کرو، اس کو باطل کے ساتھ گڑ مڑ نہ کرو. پھر فرماتا ہے کہ اس ایمان کے تقاضے ہیں کہ عمل کرو. عمل میں کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو. نماز اللہ کی بندگی کی علامت ہے، اسی کے آگے جھکنا، اسی کو یاد کرنا، اس کے دربار میں حاضر ہونا. جب امتیں بگڑتی ہیں تو نماز کو ضائع کر دیتی ہیں، نماز پڑھنے والے بھی کم رہ جاتے ہیں، نمازوں میں دل بھی نہیں لگتا، لوگ جانتے بھی نہیں کہ نماز میں کیا کہہ رہے ہیں، اور ایک طرف نماز پڑھتے ہیں دوسری طرف وہی برائیاں کرتے ہیں جن سے نماز روکتی ہے. تو نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی ساری برائیاں کم ہو جائیں، ختم ہو جائیں. اور پھر زکوٰۃ یہ ہے کہ مال میں بندوں کا حصہ ہے، اپنے مال میں سے یہ حصہ نکال کے جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے بندوں کی خدمت کرو. اور یہ کام تنہا نہیں ہو سکتا، بلکہ مل کر، سب مل جل کے اس کام کو کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی جماعت نماز پڑھو تو جماعت کے ساتھ، اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرو تو اجتماعی طور پر کرو. اس میں جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ منافقت کی وجہ سے ہوتی ہے. پھر اشارہ فرمایا، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو حکم کرتے ہو نیکی کا اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تم بوجھ سمجھتے نہیں ہو، عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ جب یہ روش پیدا ہو جائے جس کی طرف سیدنا مسیح علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تم لوگوں پر تو بڑے بڑے بوجھ لادتے ہو، یہ ان کے علماء سے خطاب تھا، اور لیکن خود تم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کہ قبریں ہیں جن کے اوپر کے سفیدی پھیر دی گئی ہے. تو دین کا نام تو بہت ہے، دین پر تقریریں بھی ہیں، علماء کی طرف سے بھی ہیں، سیاسی لیڈروں کی طرف سے بھی ہیں، اور بہت سے لوگوں کی طرف سے ہیں، لیکن عمل نہیں ہے. تو فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو نصیحت نہ کرو، اپنے آپ کو ہدایت نہ کرو، اور خود تم دوسروں کو ہدایت کرتے رہو. یہ تضاد و نفاق دور کرنا یہ ضروری ہے. اب یہ کام، عہد کو پورا کرنا، ایمان پر قائم رہنا، حق کو ظاہر کرنا، نماز کا قیام، یہ کام آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. اور اس کام کو جو چیز آسان کرنے والی ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے نسخہ ہمارے ہاتھ میں تھما دیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ فَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. خطاب بنی اسرائیل سے ہے، لیکن ہم بھی اس کے مخاطب ہیں کہ صبر اور نماز، ان دو چیزوں سے مدد طلب کرو. صبر اس چیز کا نام ہے کہ ہم اپنے آپ کو جمائے رکھیں اس چیز پر کہ جو اللہ کی طرف سے ہم پر عائد کی گئی ہے، اور ان راہوں پہ جانے سے، راستوں پہ جانے سے روک سکیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، دنیا کی ترغیبات کا مقابلہ کریں، اور جو مشکلات آئیں ان کے مقابلے میں جمے رہیں. لیکن یہ کیسے پیدا ہوگی؟ اس کے لیے نماز کی ضرورت ہے. اس لیے کہ صبر تو اسی صورت میں حاصل ہوگا جبکہ یہ یقین ہو کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں اور اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. اور نماز میں یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اس سے ملاقات کرتے ہیں، اس سے اپنے عہد کو تازہ کرتے ہیں. نماز سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر کی ضرورت نماز کے لیے پڑتی ہے. لیکن یہ بھی کوئی بہت آسان کام نہیں ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ گرا ہے، بھاری ہے، مگر آسان ہو سکتا ہے ان کے لیے کہ جن کے اندر خشوع ہو. خشوع کے معنی ہیں جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوں، جن کے دل اللہ کے آگے پگھل رہے ہوں، جن کے دل اللہ کے آگے پست ہوں، جن کے دلوں میں اللہ کا دھیان ہو. اور یہ وہ لوگ ہیں. اب یہ خشوع کیسے ہوگا؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم انہم الیہ راجعون، جو لوگ کے اسی یہ خیال رکھتے ہیں، اسی دھیان میں رہتے ہیں، ان کو یہی اندیشہ لگا رہتا ہے، ان کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور ان کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جس کو اس بات کا یقین ہو کہ مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، جس کا خیال رکھے، موت کو یاد رکھے، اللہ کی طرف لوٹ کے جب جائے گا، حساب دے گا، اس کا خیال لگا رہے، اس کا دل اللہ کے آگے جھکا رہے گا. جس کا دل اللہ کے آگے جھکا رہے گا وہ پھر صبر و صلات کے اوپر قائم رہے گا. جو صبر و صلات کے اوپر قائم رہے گا اس کے اندر وہ قوت و طاقت پیدا ہوگی جس سے کہ وہ اللہ سے اپنے حق کو پورا کر سکے. میرے بھائی جو اگر آپ اس پورے حصے پر غور کریں تو خطاب یہودیوں سے مدینے کے اندر ہے، اس وقت ہے جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، لیکن اس کا ایک ایک حکم اور ایک ایک آیت خود ہمارے اپنے لیے ہے. اس کا آپ خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو دو ہی چیزیں ہیں. اصل چیز تو اللہ سے وفاداری ہے، اصل چیز یہ ہے کہ کتاب کی وجہ سے جو عہد ہمارا اللہ سے قائم ہو گیا ہے کہ ہم اس کتاب پر عمل کریں گے، اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے، اسی کی طرف دنیا کو بلائیں گے، اسی پر انسانوں کو قائم کریں گے. اس عہد کو پورا کرنا یہی دراصل زندگی کا خلاصہ ہے، یہی زندگی کا حاصل ہے. اور اس کے لیے سب سے بڑھ کر جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یقین ہو کہ ہم کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے. اللہ سے ملاقات کا خیال دھیان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہم اس عہد کو پورا کر سکیں گے. بس دو ہی باتیں اگر ہم کو یاد رہیں، ایک یہ بات کہ اللہ سے ملاقات کا خیال رکھنا ہے، اس سے ملاقات کی تیاری کرنا ہے، تو ہمارے اندر وہ قوت بھی آئے گی، جذبہ بھی آئے گا جس سے کہ ہم اللہ سے اپنے عہد کو پورا کر سکیں، ایمان کے تقاضے پورے کر سکیں. قرآن مجید جس پر ہم کو ایمان کا دعویٰ ہے اس کے ایمان کے اوپر ہم سچے اور پکے ثابت ہوں. ان چند آیات کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہدایات دی ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمارے اوپر پوری طرح صحیح ثابت ہوتی ہیں. ہم کو بھی وہی کچھ کرنا ہے جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا ہے. اور یہ بات بھی واضح اور صاف ہو جاتی ہے کہ اگر آج ہماری دنیا کے اندر حالت خراب ہے، اگر ہم ذلیل ہیں، ہمارے اوپر مسکنت طاری ہے، اگر ہم مغلوب ہیں، دنیا کی قومیں ہمارے اوپر چڑھ دوڑی ہیں، تو بالکل یہی حادثہ بنی اسرائیل کے ساتھ اسی لیے پیش آیا تھا کہ انہوں نے اللہ سے اپنے عہد کو بھلا دیا تھا. اور اس لیے ان پر کبھی بابل سے لوگ آئے، انہوں نے ان کے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کو گرفتار کر کے لے گئے، قوموں کی قومیں گرفتار ہو گئیں. اور کبھی سیریا سے آئے اور کبھی روم سے بادشاہ گئے، اور بالآخر وہ دنیا میں اس طرح پھیلا دیے گئے کہ 2000 سال تک وہ دنیا کے اندر بکھرے رہے. یہ عزت، ذلت اور رسوائی جو ان کے حصے میں آئی وہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اپنے عہد کو فراموش کر دیا. تو یہ اللہ کا وعدہ کہ عہد کو پورا کرو تو میں عہد پورا کروں گا، اس کے اندر یہ بات بھی پوشیدہ ہے اگر تم نے میرے عہد کو پورا نہیں کیا تو پھر مجھ سے ڈرو اور مجھ سے بچو کہ پھر اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. تو یہ سمجھنا بھی ہمارے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ آج ہماری ہزاروں خواہشوں اور تمناؤں کے باوجود اگر دنیا میں مسلمان کی حالت بہتر نہیں ہوتی تو اس کی وجہ ایک اور صرف ایک ہے، وہ یہ کہ اللہ سے وہ اپنے عہد کو پورا نہیں کر رہا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.